وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو یہ ہماری دین اسینشلز فار ویمن پروگرام میں درس قرآن کی کلاس ہے، جس میں آج کل ہم سورۃ المعارج کی تفسیر معارف القرآن کی والیوم 8 سے پڑھ رہے ہیں. پیج نمبر آپ کے سامنے لکھ دیا ہے چیٹ ونڈو میں، اس کو آپ لوگوں نے امید ہے کہ کھول لیا ہوگا. اس کلاس میں ایک چیز اہم ہے کہ آپ بک کو اپنے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر فزیکل بک نہیں ہے موجود تو کم از کم اس کو پی ڈی ایف فارمیٹ اس کا ڈاؤن لوڈ کر لیں اس لنک سے جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے. تو یہ آیت جو ابھی تلاوت کی گئی آیت نمبر 11 ہے، اس میں یبصرونہم کا جو پہلا لفظ ہے یہ اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، تو وہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. قیامت کے دن کے احوال بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بتا رہے ہیں کہ جس دن گرم جوش دوست بھی اپنے دوسرے گرم جوش دوست سے اس کا حال احوال نہیں پوچھے گا، حالانکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے، پہچانتے ہوں گے. لیکن جیسے ایک ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، جب کوئی بہت پریشان ہو یا جیسے کسی سے آپ نے قرض لیا ہوا ہو، تو وہ اگرچہ آپ کا پرانا دوست ہے لیکن پھر بھی آپ اس سے نظر بچا کر ہٹ جاتے ہیں، آپ اس سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر بات چیت کریں گے نا تو کہیں وہ آپ سے قرض کا مطالبہ نہ کر لے یا آپ کے گلے نہ پڑ جائے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں ہم کہ کنی کترا کے نکل جاتے، رائٹ؟ اسی طریقے سے قیامت کے دن جو ہے وہ حال احوال بھی نہیں پوچھیں گے، ایون اتنے فاسٹ فرینڈز بھی ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے. اور مزید فرماتے ہیں یود المجرم کہ پسند کرے گا مجرم، یعنی گناہ گار جس نے دنیا کے اندر گناہ کیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں، تو وہ اس بات کو پسند کرے گا. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے مجرم کہا، رائٹ؟ کرمنل. تو وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے، ایز اے رینسم، رینسم منی، ٹھیک ہے؟ کیا دے دے؟ ببنی ہی، اپنے بیٹے کو. بنی کہتے ہیں بیٹا، ٹھیک ہے؟ اپنے بیٹے سے وہ گویا کہ ڈیل کر لے فرشتوں کے ساتھ، اپنے بیٹے کے بدلے میں ڈیل کر لے کہ فرشتے اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بیٹے کو عذاب میں پھینک دیں جہنم کے. وصاحبتہ واخیہ، صاحب کہتے ہیں صحبت رکھنے والے کو، ٹھیک ہے؟ جو آپ کے بہت زیادہ قریب رہتا ہے، جس کی زندگی آپ کے ساتھ بہت زیادہ گزرتی ہے، ایسے شخص کو صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ یعنی جو عام دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی انسان کی زندگی کا بڑا وقت گزرتا ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ جو وقت گزرتا ہے وہ اپنے زوج کے ساتھ گزرتا ہے، اپنے اسپاؤس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو مرد کا سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ گزرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بیوی کا سب سے زیادہ وقت جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ گزرتا ہے، یا ایٹ لیسٹ آئیڈیلی گزرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آئیڈیلی بیوی شوہر کا سب سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں گزرتا تو اس کی کیا ریزن ہے، اس ریزن کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی یعنی ایکسپیکٹ کرتے ہیں میاں بیوی سے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، ٹھیک ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے لیے صاحب کا وقت، صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے، صحبت والا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر چونکہ صاحبتن ہے لفظ، صاحبہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو ذکر کر رہے ہیں ڈائریکٹلی وہ مرد کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن قرآن کے اندر ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ جن کے اندر ذکر مرد کے صیغے سے کیا جاتا ہے، مرد کے ٹینس سے کیا جاتا ہے، لیکن عورتیں بھی اس کے اندر مراد ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کی صاحبہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی مرد کی بیوی، ٹھیک ہے. تو اسی کو آپ بیوی کے مرد کے طور پر بھی استعمال کر لیں، کیونکہ عورتوں کے ساتھ بھی تو حساب کتاب ہوگا نا، عورتیں بھی تو گناہگار ہوتی ہیں، کافر ہوتی ہیں، تو وہ بھی تو مجرم ہوتی ہیں نا. تو ان کے لیے صاحبہ کون ہوگی بھائی، ان کی سہیلی، سہیلی مراد ہے ان کی؟ نہیں، سہیلی مراد نہیں ہے، بلکہ ان کا جو ہے وہ شوہر مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ جن کے اوپر وہ بھی بڑا ناز کیا کرتی تھیں، کیونکہ بیویاں بھی تو شوہر پہ ناز کرتی ہیں نا کہ جی شوہر جو ہے وہ ان کا سارا کام کر دے گا، شوہر ان کی مدد کر دے گا، شوہر جو ہے وہ ان کو مصیبت سے بچا لے گا. جی اگر آپ کو کوئی سوال ہے، آپ نے ریز ہینڈ سوال کرنے کے لیے کیا ہے، تو آپ چیٹ ونڈو کے اوپر وہ سوال لکھ کر کے ہمیں بھیج سکتی ہیں، انٹر کر دیں، تو یا اس کو پڑھ کر کے پھر جواب بعد یعنی پڑھ کر کے دے دے گا ان شاء اللہ اگر معلوم ہوگا تو. اچھا تو اپنی بیوی کو بھی وہ رینسم منی کے طور پر پیش کرے گا، ٹھیک ہے. پیش کیسے کرے گا؟ وہ کوئی بیوی کو اٹھا کر کے فرشتوں کے حوالے نہیں کر سکے گا، نہ تو اپنے بچے کو اٹھا کے فرشتوں کے حوالے کر سکے گا، نہ بیوی کو اٹھا کے فرشتوں کے حوالے کر سکے گا، لیکن وہ سوچے گا کہ میں کاش کے حوالے کر سکتا اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو، ٹھیک ہے. لیکن اس کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس دن جو ہے جن رشتوں کو وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنی ملکیت سمجھا کرتا تھا کہ میں جیسے چاہوں ان کے ساتھ معاملہ کروں، یہ میری ملکیت ہے، یہ تو میرے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس دنیا میں سمجھتا تھا نا، یہ دھوکا تھا اس کو، کہ اس دنیا میں سمجھتا تھا کہ بیٹا میرا ہے، بیوی میری ہے، حالانکہ اس کی پراپرٹی تو نہیں ہوتا، ہماری بیٹا جو ہے وہ ہماری پراپرٹی تو نہیں ہوتا، بیوی ہماری پراپرٹی تو نہیں ہوتی. اسی طرح شوہر جو ہوتے ہیں وہ بیویوں کی پراپرٹی تو نہیں ہوتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتے ہیں، ایک امتحان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک نعمت بھی ہوتے ہیں. اگر وہ ہمارے یعنی دل کے سکون کا باعث بن رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہوتے ہیں. لیکن دنیا کی ہر نعمت آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے ٹیمپرریلی ہمیں دی ہے اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے. تو قیامت کے دن جو ہے نا، یہ سمجھے گا کہ جس طرح دنیا میں میں ان کو اپنی پراپرٹی سمجھا کرتا تھا، اسی طرح یہاں پر بھی یہ میری پراپرٹی ہے، تو میں ان کو دے کر کے اپنے آپ کو چھوڑا لوں. لیکن اس دن جو ہے وہ تو ملک یوم الدین، صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دن کا مالک ہے. اس دن جو چھوٹی چھوٹی ملکیتیں دنیا میں ہمیں ملی ہوئی تھیں نا، قیامت کے دن وہ ملکیتیں بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں، اور کوئی کسی چیز کا مالک نہیں رہ جائے گا. لیکن یہ دل میں چاہے گا کہ میں اپنی بیوی کو حوالے کر کے عذاب سے بچ جاؤں. وہ اخی ہی، تیسرے نمبر پر کس کا ذکر کیا؟ اپنے بھائی کا، ٹھیک ہے. یا کسی کا اگر بھائی نہیں ہے، کسی کی بہن ہے، تو وہ چاہے گا کہ اپنی بہن کو حوالے کر دے، ٹھیک ہے. یا کوئی عورت ہے تو اس کے بھائی بہن ہے، وہ چاہے گی کہ اپنے بھائی بہن کو حوالے کر دے اور جہنم کے عذاب سے بچ جائے. کیا لکھا آپ نے کہ یہ کفار کے لیے آیت ہے یا فاسق فاجر کے لیے بھی؟ بھائی یہ آیت جو ہے نا، یہ ایک منٹ، یہ آیت جو ہے اس کے اندر ایک منٹ، یہ اسپیسیفائی نہیں ہے اس کے کانٹیکسٹ میں، نہ پہلے اور نہ بعد، کہ یہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے. ایک منٹ، صحیح ہے. دیکھیں جہاں پر یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے، ٹھیک ہے، جیسے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، ٹھیک ہے، سورہ کہف کی بالکل آخری جو آیات ہیں، سیکنڈ تھرڈ لاسٹ یا فورتھ لاسٹ آیت، جو اس ہفتے یوتھ کلاس کے اندر بھی ہم نے ڈسکس کری ہے، ٹھیک ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کیا ہے نا कफरू बिआयाति रब्बिही बिआयाति रब्बिहिम वलिकाइही, और उसके साथ मुलाकात का इनकार करते हैं यानी क़यामत के दिन का इनकार करते हैं। तो जब ये चीज मुराद लिखी हुई होती है ना कुरान के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि सिर्फ जो डिसबिलीवर्स हैं क़यामत का इनकार करने वाले उनका अजाब मेंशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से किसी डिसबिलीवर ऑफ क़यामत का मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर तो हर उस बंदे का जिक्र किया जा रहा है ना जो कि जिसको कि जहन्नुम अपने सामने नजर आ रही होगी, ठीक है, कि अब मुझे जहन्नुम में जाना है। तो जहन्नुम तो फिर आपको जैसे पता ही है कि जो फासिक फाजर मुसलमान होगा अगर उसका भी नामे अमाल में गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया और उसको बाएं हाथ के अंदर उसका नामे अमाल दे दिया गया तो उसको भी अपने सामने जहन्नुम नजर आ रही होगी। तो जिसको भी जहन्नुम का अजाब सामने नजर आ रहा होगा वो इसी तरीके से करेगा, ठीक है, वो चाहेगा कि मैं हवाले कर दूं किसी को भी और इस जहन्नुम के अजाब से अपने आप को बचा लूं, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर भाई का जिक्र किया कि भाई को हवाले करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद क्या फरमाया, व फसीलतिहि अल्लती तुवीही, ठीक है, उन फसीलों को भी हवाले करने की कोशिश करेगा कि जिसके अंदर वो रहता था, वो पनाह पनाह हासिल किया करता था, ठीक है। देखें फसीलति, फसील किसको कहते हैं, आपने सुना होगा ना जो किले होते हैं पुराने जमाने में, किले होते थे शहरों के गिर्द, ठीक है, बल्कि किलों के अंदर शहर होते थे, तो जो किले की दीवारें होती थी उनको फसील कहते थे, ठीक है, फसील, तो फसील जो है वो किले की दीवारों को कहते हैं। चाहे इंसान का कोई घर क्यों ना हो, उस घर की जो दीवारें होती है ना वो दीवारें भी उसके लिए किले की दीवारों का ही काम दे रही होती, ठीक है। तो घर की दीवारें बनाई क्यों जाती हैं, ताकि उस घर के अंदर हम पनाह हासिल कर सकें बाहर के दुश्मनों से, बाहर की मुसीबतों से, और धूप से और गर्मी से और सर्दी से हम घर के अंदर पनाह हासिल कर सकें। तो वो पनाह हमें कैसे मिलती है, घर की दीवारों के जरिए से मिलती है, ठीक है। तो हर घर की दीवार को जो है फसील कहा जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कोई के बादशाही क्या नाम है उसका, शाही किला लाहौर के अंदर, वहाँ शाही किला की जैसे कि दीवारें थी वैसी दीवार होनी जरूरी है तब उसको फसील कह सकते हैं, वरना फसील नहीं कह सकते। नहीं, हर घर की दीवार को फसील कह सकते हैं, ठीक है। तो फसीलति ही यानी अपनी फसील, अल्लती तो वी ही, अल्लती का मतलब होता है वो जो या वो जिससे, तो वी ही वो पना हासिल किया करता था, अवा युवी, ठीक है, जिन्होंने उनको पता है कि आवा यूवी का मतलब क्या होता है, पना हासिल करना, ठीक है, यानी अपने घर को भी, अपने घर को भी जो है वो फिदिये के तौर पर देने के लिए तैयार हो जाएगा कि मेरा घर मुझसे ले लो। हालांकि उस वक्त उसके पास कोई घर होगा भी नहीं, लेकिन इसको पुरानी बातें याद आएंगी, इसको सब कुछ याद होगा कि दुनिया में इसके पास क्या क्या था, ठीक है, भाई था, बहन थी, बीवी थी, बेटा था, बेटी थी, घर था, ये सारी चीजें इसको याद रहेंगी, ये भूल नहीं जाएगा इनमें से किसी भी चीज को, ठीक है। तो हर चीज को देने की कोशिश करेगा, क्या मतलब हो गया कि हर चीज, और इसको अल्लाह ताला आगे फरमा भी रहे, वह मन फिल अर्द जमीअन, और जो कोई भी जमीन के अंदर है सबको देने की कोशिश करेगा, ठीक है, यानी जब इसकी इसका मकसद पूरा नहीं होगा ना, बचने वाला मकसद पूरा नहीं होगा, बेटे को ऑफर करने की करके और घर को ऑफर करके, तो फिर ये कहेगा बस तुम फरिश्तों से कहेगा तुम सब कुछ ले लो, जो कुछ मेरे पास था, जिस जिस का मुझसे ताल्लुक था, कोई चीज तो तुम एक्सेप्ट कर लो मुझसे, कोई चीज तो मुझसे कबूल कर लो और मुझे अजाब से खुलासी दे दो, मुझे अजाब से छोड़ा दो। घराने के अफराद भी से मुराद हो सकते हैं, जैसे आपने लिखा ना घराना, ठीक है, तो घराने से यानी फिजिकल हाउस के साथ साथ जो है वो हाउस के अंदर जितनी चीजें थी वो सब भी जो है वो फिदिये के तौर पर देने के लिए तैयार होगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन, मन का मतलब जो कोई भी, फिल अर्दे जमीन के अंदर, जमीअन सब का सब, सुम्मा युंजी ही फिर अपने आप को बचा ले, ठीक है, यानी ये सब कुछ दे करके जो है वो किसी ना किसी तरीके से बस अपने आप को बचा ले, ये उस वक्त हालत होगी एक ऐसे शख्स की कि जिसको कि जहन्नम का अजाब अपने लिए सामने नजर आ रहा होगा, फिर वो ऐसे जो है ना वो यानी बचने की कोशिश करेगा। कल्ला, कल्ला जो है वो एक हर्फ होता है अरबी ग्रामर में, इसको हर्फ तौबीख कहते हैं, राइट, तौबीख ही कहते हैं ना, मतलब झड़कने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, झड़कना, हम उर्दू में जैसे झड़कते हैं ना किसी को हरगिज नहीं कह करके, राइट, उसी तरीके से अरबी में उसको कहते हैं कल्ला, ठीक है। और ये अंदाज भी एक होता है, इसी तरीके से जैसे आज से भी पढ़ रहे हैं ना कल्ला, जैसे आप किसी को डांट रहे हो, ठीक, तौबीख का मतलब डांटना ही होता है, अल्लाह ताला जो है वो डांट के कहते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा लवा, बेशक ये तपती हुई आग है, यानी ये जो जहन्नुम है जो कि तुम्हें सामने अभी नजर आ रही है, ये तपती हुई आग है, लवा, और ये आग कैसी है, नज़ाअतल लिश्शवा, नज़ाअ, नज़ाअ का मतलब होता है खींच लेने वाली, जैसे जब किसी इंसान के ऊपर बिल्कुल आखिरी वक्त आता है, राइट, किसी की मौत बिल्कुल करीब होती है, उसके आखिरी लम्हात होते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं कि ये शख्स हालत नजा में है, हालत नजा में कहते हैं ना, नून ज़ा ऐन, हालत नजा का मतलब क्या होता है कि अब इसके अंदर से ना रूह खींचे जाने वाली है, फरिश्ते जो है वो गोया के करीब आ चुके हैं, और फरिश्ते क्या करते हैं, रूह को खींच करके इंसान के जिस्म में से निकालते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से उस वक्त को हालत नजा कहते हैं, तो नजा उस चीज को कहेंगे कि जो के खींचने वाली हो, ठीक है, खींचने वाली, निशवा, शवा को खींचने वाली, शवा का तर्जुमा यहाँ पर कलेजा से किया है, कलेजा मतलब इंसान के जो जो लिवर होता है, गॉल ब्लैडर, लिवर, ये सब चीजें, लिवर जो होता है ना वो इंसान की जिंदगी में, सॉरी, इंसान के जिस्म के अंदर एक इंतहाई प्राइमरी फंक्शन रखता है लिवर, ठीक है, जिसको कलेजा, कलेजी कहते हैं उर्दू में। लिवर का ये मामला है कि बजाहिर तो यानी वो एक कम अहम चीज नजर आती है ना, क्योंकि जी हम हमारे नजदीक अहम चीज क्या होती है, हार्ट, हार्ट बड़ी अहम चीज है जी, हार्ट फंक्शन करना छोड़ देगा तो मसला हो जाएगा। ब्रेन जो है वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्टर्स कहते हैं कि जब इंसान ब्रेन डेड हो जाए तो हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि अब ये मर चुका है, क्योंकि ब्रेन की इतनी बड़ी अहमियत है, ठीक है। लिवर की तरफ एक आम आदमी का ध्यान नहीं जाता, ठीक है, लेकिन एक तो जो हमारे यानी आबाओ अजदाद थे ना, उनके नजदीक लिवर की बड़ी अहमियत, ठीक है, किस तरह से पता लगता है, आबाओ अजदाद के नजदीक लिवर की अहमियत कैसे थी, अगर आप में से किसी को याद हो, हमारे बड़े लिवर के बारे में क्या कहते थे, एक छोटा सा शेर है, अगर आप लोग में से किसी को याद हो तो बताएं, जब तक मैं छोटी सी एक ब्रेक लेना चाहता हूँ तुमसे। लिवर के बारे में हमारे बड़े बूढ़ों का एक कॉल था जिससे कि लिवर की अहमियत पता लगती है, वो अगर किसी को याद। जी, इसने लिखा है कुछ, कलेजा मुंह को आ गया, मुहावरा कलेजा मुंह को आता है, चलिए बड़ी अच्छी बात लिखी, वैसे मेरे जहन में भी ये बात नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा सॉरी शेर है, क्या है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, ठीक है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, ठीक है। तो जिगर का लफ्ज बहुत इस्तेमाल किया जाता था, तो यानी जो हम कहते हैं ना दिल में दर्द हो रहा है, अब हम इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पुराने लोग जो है ना वो जिगर का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। तो जिगर इतनी अहम चीज होती है कि जो कैंसर होता है ना, तो कैंसर आपको पता है कि मुख्तलिफ जगहों का कैंसर होता है, क्या मतलब कि ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो कभी किसी के लंग्स में बन जाते हैं, कभी किसी के जो है वो कहीं बन जाते हैं, राइट, लेकिन अगर लिवर में कैंसर हो जाए, लिवर में कैंसरस सेल्स बन जाएं, तो फिर डॉक्टर्स क्या कहते हैं, अब इसका बचना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दूसरी जगहों पर जो कैंसर सेल्स होते हैं ना तो वो कीमोथेरेपी वगैरह के जरिए से ट्रीट हो जाते हैं, ठीक है, और आपकी यानी लंबा मामला चल जाता है। लेकिन लिवर कैंसर अगर हो जाए तो फिर उम्मीद खत्म हो जाती है। ठीक है, लिवर की इतनी अहमियत होती है, उसको आप काट करके अलग भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि लिवर जो है वो प्योरली एक गोया के गोश्त का लोथड़ा होता है, राइट। उसको काटेंगे तो फिर उसका मामला जो है वो बहुत खराब हो जाता है। तो नज़ाअत लिश्शवा कि वो खींच कलेजे को खींच लेने वाली है, सही। अच्छा, अब इसके थोड़ा सा हम खुलासे तफसीर में से पढ़ लेते हैं कि खुलासे तफसीर में थोड़ा सा डिफरेंट इसकी ट्रांसलेशन करी है कि पेज नंबर 552 के ऊपर लिखते हैं कि मुजरिम यानी काफिर इस बात की तमन्ना करेगा, यहाँ मुजरिम का तर्जुमा उन्होंने यानी मुतलकन काफिर से किया, तो वो इस बात की तमन्ना करेगा इस रोज के अजाब से छूटने के लिए अपने बेटों को और बीवी को और भाई को और कुंबे को जिनमें वो रहता था और तमाम अहले जमीन को अपने फिदिये में दे दे, फिर ये फिदिये में दे देना इसको अजाब से बचा ले, सुम्मा युनजी ही यानी ये फिदिये में दे देना इसको अजाब से बचा ले, निजात दे दे उसको अजाब से, यानी उस रोज ऐसी नफसा नफसी होगी कि हर शख्स को अपनी फिक्र पड़ जाएगी। ठीक है, नफसा नफसी, बस हर बंदा कहेगा मेरी जान मेरी जान मेरी जान, इसको नफसा नफसी मुहावरतन कहते हैं उर्दू में, कि हर शख्स को अपनी फिक्र पड़ जाएगी। ठीक है, बस मसला सारा का सारा यही है कि ये जो फिक्र है ना उस दिन तो सबको पड़ेगी ही अपनी कि मैं जहन्नुम की आग से बच जाऊं। मसला सारा यह है कि ये फिक्र हमें इस दुनिया में नहीं पड़ती, अगर इस दुनिया में भी हमें ये फिक्र पड़ जाए ना कि मैं किसी तरह अपनी जान को जहन्नुम से बचा लूं तो सारा मसला ही हल हो जाए। ठीक है, तो चाहिए कि हम इस दुनिया में नफसा नफसी का मामला रखें। ठीक है, ये जो हम मुहावरतन कहते हैं ना बड़ा नफसा नफसी का मामला है, ये असल में नफसा नफसी का मामला है नहीं, क्योंकि इस दुनिया में तो हमें जहन्नुम से बचने की अपनी फिक्र ही नहीं है। काश कि हमें फिक्र लग जाए, काश। ठीक है, तो अगर लग जाएगी ना तो फिर हम खुद ही जो है गुनाहों से बचना भी शुरू कर देंगे और हर किस्म की नेकियां करना शुरू कर देंगे, चाहे वो इबादत की कबील से हो, चाहे वो मामलात की कबील से हो, चाहे वो अखलाकियात की कबील से हो, हर तरह की नेकियां हम करना शुरू कर देंगे अगर हमें वाकई अपने नफ्स को जहन्नुम से बचाने की फिक्र इस दुनिया में लग जाए। अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ये फिक्र लगा दे हमें। ठीक है, तो उस दिन जो है ये फिक्र लगेगी और उस फिक्र का फिर जो है वो कोई फायदा नहीं होगा। तो कहा कि उस रोज ऐसी नफसा नफसी होगी कि हर शख्स को अपनी फिक्र पड़ जाएगी और कल तक जिन पर जान देता था कि मेरी जान तेरे वाले तेरी जान की कसम, इस तरह की बातें किया करते थे ना, तो जिन पर जान दिया करता था आज उनको अपने फायदे के लिए अजाब के सुपुर्द कर देने को तैयार होगा अगर उसके काबू की बात हो, यानी अगर उसके बस में हो, लेकिन उसके बस में ही नहीं होगा कुछ भी। तो फरमा रहा है कि लेकिन ये हरगिज नहीं होगा, कल्ला हरगिज नहीं होगा ये, यानी निजात अनिल अजाब, अजाब से निजात मुतलकन ना होगी। मुतलकन का मतलब अंडर एनी सर्कमस्टेंस अंडर एनी कंडीशन अजाब से इसको निजात नहीं मिलेगी, ना बीवी को ऑफर करने पर मिलेगी, ना भाई को ऑफर करने पर मिलेगी, ना घर को ऑफर करने पर मिलेगी, ना बेटे को ऑफर करने पर मिलेगी, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस इसको अजाब से निजात मिलेगी। फिर उसके बाद इन्नहा लज़ा का तर्जुमा फरमाया कि वो आग ऐसी शोला जन है, यानी ऐसी शोला वाली आग है, ऐसी ऐसी उसके अंदर से बड़े बड़े जो है वो शोले निकल रहे होंगे, जैसे कि शायद पिछली क्लास में बताया था कि शोले जो है ना वो हदीस में आया कि निकल करके अलग हो करके आग यानी आसमान तक जा रहे होंगे, बहुत ऊंचाई तक जा रहे होंगे। ठीक है, और वो शोले जो है ना वो यानी एक्चुअली बाकायदा उनकी एक फिजिकल फॉर्म होगी कि वो ऊपर जाएंगे, चलती हुई कोई चीज ऊपर जाएगी और फिर वो वापस नीचे भी आएगी। तो हर बंदा वहां पर ये फिक्र करेगा कि ये जो नीचे आ रही है ना ऊपर से, ये जो शोला नीचे गिर रहा है कहीं ये मेरे ऊपर ना गिर जाए। ठीक है, तो ऐसी शोला जन आग होगी जो खाल तक उतार देगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हजरत ने तर्जुमा किया कि शवा से मुराद जो है वो खाल दी। ठीक है, तो देखें ये डिफरेंट डिफरेंट तर्जुमे क्यों होते हैं, ये उस वक्त होते हैं कि जब अरबी जुबान का कोई लफ्ज जो है ना वो उर्दू में एग्जैक्टली ट्रांसलेट करना मुमकिन ना हो। ठीक है, अरबी जुबान का कोई लफ्ज उर्दू जुबान के अंदर एग्जैक्टली ट्रांसलेट करना जब मुमकिन ना होना, तो फिर ऐसे ट्रांसलेशन करनी जरूरी होती है कि जिससे कि मकसद जो है ना वो पढ़ने वाले को बिल्कुल क्लियर हो जाए। مقصد کلیئر ہو جائے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ مختلف ٹرانسلیٹرز کے نزدیک جو ہے وہ مختلف الفاظ وہ ان کی اپنی سمجھ کے مطابق جو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بھی ڈالا ہوتا ہے, تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دل میں ڈالے ہوئے اپنے جو 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 آئیڈیا ہوتا ہے اور اپنا جو علم ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے پھر وہ دے کم اپ ود اے ورڈ دیٹ کین ایکسپلین دا میننگ موسٹ ایکوریٹلی, موسٹ ایکوریٹلی. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر لینگویج جو ہوتی ہے نا یہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عربی کے بہت سارے ورڈز اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں تو وہاں پر تو پھر بھی آسانی ہوتی ہے کیونکہ آپ عربی کے لفظ کا اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں, وہی اردو کا جو لفظ ہوتا ہے جو عربی سے ہی لیا گیا تو بہت آسان ہو گیا. لیکن عربی کا ہر لفظ ایسے ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے نا وہ جو ٹرانسلیٹر ہوتا ہے یہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ پڑ جاتا ہے کہ اب وہ کیسے ڈسکرائب کرے اس ورڈ کو اردو زبان کے اندر, کیونکہ اردو ایک الگ زبان ہے. ٹھیک ہے, اردو صرف عربی تو نہیں ہے نا, اردو کے اندر تو عربی بھی ہے, فارسی بھی ہے, ٹرکش لینگویج بھی ہے اور سنسکرت لینگویج بھی ہے اور ہندی کے اور یعنی ہندوستان میں بولے جانے والی کچھ اور لینگویجز کے الفاظ بھی اردو کے اندر شامل ہیں. تو اردو تو ان ساری زبانوں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اردو میں نا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہمیشہ ممکن نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑے تھوڑے جو ہے وہ فرق ملیں گے مفسرین کے ترجموں میں. ٹھیک ہے, اردو میں سب سے پہلے ترجمہ کس نے کیا تھا قرآن کا, کسی کو پتا ہے سب سے پہلے اردو میں ترجمہ قرآن کا کس نے کیا تھا؟ Anyone? سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ کس نے کیا تھا؟ یہ زیادہ مشہور نام ہے جنہوں نے فارسی میں سب سے پہلے ترجمہ کیا تھا قرآن مجید کا. امام سعدی؟ سعدی نہیں. نہیں, فارسی میں ترجمہ نہیں, امام سعدی تو نہیں میں نے کہیں پڑھا. ہاں ماشاء اللہ, حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے, حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ دہلی میں رہتے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے فارسی میں سب سے پہلے ترجمہ کیا تھا قرآن کا. جو یعنی باقی جو لوگ تھے نا, جیسے کہ جیسے آپ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر ذکر کریں, امام سعدی یا شیخ سعدی آپ کی مراد تھی, تو یہ لوگ جو ہے نا ان کی تو پرائمری لینگویج عربی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو ان کو فارسی میں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. انڈیا کے اندر فارسی جو ہے وہ رائج لینگویج تھی اور جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے نا وہ عربی ایکچولی کم سمجھی جاتی تھی فارسی کے مقابلے میں, فارسی زیادہ سمجھی جاتی تھی مسلمانوں کے درمیان. ٹھیک ہے, تو فارسی میں ترجمہ کرنے کی اس وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی تھی انڈیا کے اندر. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فارسی میں ترجمہ کیا تھا. انہی کے بیٹے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ, انہی کے ایک بیٹے تھے, غالباً دوسرے نمبر کے بیٹے تھے یا تیسرے نمبر کے بیٹے تھے, انہوں نے اردو میں سب سے پہلے ترجمہ کیا. ٹھیک ہے, حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کا جو ترجمہ تھا یہ بہت ہی عجیب ترجمہ, یعنی پہلی دفعہ آپ امیجن کریں نا کہ کسی لینگویج میں قرآن کا فرسٹ ٹائم ترجمہ کیا جائے, تو کوئی بھی پہلے سے کوئی پریسیڈنس موجود نہ ہو اس کی, یہ آسان کام نہیں ہے. اس وجہ سے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے I'm not wrong, کہ انہوں نے 20 سال مسجد میں یہ اعتکاف کی حالت میں رہے تھے اور اس اعتکاف میں انہوں نے ترجمہ کیا. ٹھیک ہے, 20 سال اعتکاف کی حالت میں رہے اور اس دوران انہوں نے ترجمہ کیا. تو اب کیا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا اور تجلیات کا نزول ہوتا ہوگا, کیسے کیسی دعائیں مانگتے ہوں گے کسی آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے کہ اللہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے, میں جو ہوں وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ مفہوم بیان کر سکوں, ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھیں. تو اس ترجمے کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہر کچھ عرصے کے بعد, چونکہ لینگویج تھوڑی تھوڑی سی بدل جاتی ہے نا, پرانے الفاظ جو ہیں وہ متروک ہو جاتے ہیں اور کچھ نئے الفاظ جو ہیں وہ لینگویج میں شامل ہو جاتے ہیں, تو پھر بعد میں لوگ جو ہیں وہ اس ترجمے کو پھر تھوڑا تھوڑا سو جو ہے وقت کے تقاضوں کے مطابق موڈیفائی کرتے رہے. معرف القرآن کے اندر جو ترجمہ استعمال کیا ہے مفتی रहमतुल्लाह अलैह ने ये बहुत बाद का तर्जुमा है। ये किसका किया हुआ तर्जुमा है? ये हजरत शेखुल हिंद हजरत महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह का किया हुआ तर्जुमा है जो मार्फ कुरान में इस्तेमाल हुआ है। महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ये दारुलूम देवबंद के पहले शागिर्द थे, ठीक है, और बाद में जब ये ग्रेजुएट हुए और फिर बहुत बड़े जो है वो यानी स्कॉलर बने और इनको शेखुल हिंद का यानी पूरे हिंद के शेख का लकब मिला। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है बहुत ज्यादा जो है वो जद्दोजहद आजादी में भी हिस्सा लिया था और उसी की पादाश में उनको माल्टा में जिलावतनी की सजा भी दी गई थी। हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अगर आपने सुना हो तो ये उनके शेख थे हजरत महमूद अल हसन रहमतुल्लाह अलैह। बहरहाल तो इस वजह से ना ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलता है कि यहाँ पर उनके तर्जुमे हजरत शेख हिंद के तर्जुमे में इसका ट्रांसलेशन जो है वो कलेजे से की किया, ठीक है, और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने के बयानुल कुरान लिखी है जिसको खुलासे तफसीर में इस्तेमाल किया गया है तो उसमें जो है वो खाल से इसका तर्जुमा किया गया, ठीक है। तो ये जो आग है ना ये खाल तक उतार देगी। अच्छा जाहिर है जब कोई अगर यानी आग में कोई पड़ जाए कोई गिर जाए तो आग जो है वो उसकी खाल को ही सबसे पहले जलाती है ना। बहरहाल तो आगे फरमाया कि वो इस शख्स को खुद बुलाएगी। अच्छा ये आयत अभी हमने पढ़ी नहीं है, एक मिनट। नज़ाअतन लिश्शवा इस आयत का मारिफ व मसाइल में भी कुछ उन्होंने लिखा है तो वो भी पढ़ लेते हैं पेज 556 से, ठीक है। पेज 556 पे लिखते हैं कल्ला इन्नहा लज़ा नज़ाअतन लिश्शवा। तो कह रहे हैं कि इन्नहा की जमीर नार की तरफ राजे है, यानी इन्ना के साथ जो हा लगा हुआ है ना ये हा क्या है, ये एक प्रोनाउन है जिसको अरबी में जमीर कहते हैं, ठीक है। ये प्रोनाउन जो है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, जहन्नुम की आग की तरफ पॉइंट कर रहा है। जैसे किसी सेंटेंस के अंदर आप ये कहते हैं अहमद इज अ गुड बॉय ही गोज टू स्कूल एवरी डे, राइट। अब ये भी अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही अजीब जुमला जो हमने मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया है कि चूंकि वो गोज टू स्कूल एवरी डे दैट्स वाई इज अ गुड बॉय, हमेशा यही जहन में आता है ना कि ये ऐसे होना नहीं चाहिए, यानी स्कूल जाना रोजाना जो है ये तो कोई गुड बॉय होने की निशानी नहीं है ना। बहरहाल माफ करें हमें मिसाल भी यही इस्तेमाल करते हैं। खैर तो इन्नहा लज़ा सॉरी उस मिसाल में ही जो है वो किस तरफ पॉइंट कर रहा है, अहमद की तरफ पॉइंट कर रहा है ना। उसी तरीके से हा की जो प्रोनाउन है वो जहन्नुम की आग की तरफ पॉइंट कर रही है, नार की तरफ पॉइंट कर रही है। लज़ा के मानी खालिस शोला बगैर आमेजश के। क्या मतलब है इसका? लज़ा लज़ा किसको कहते हैं? खालिस शोला बगैर आमेजश के। शोले को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? शोले को कहते हैं ना फ्लेम, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना घर में कभी मोमबत्ती तो जलाई होगी ना, तो मोमबत्ती जब जलती है तो उसका शोला निकलता है, गैस का चूल्हा होता है तो गैस के चूल्हे से भी शोले निकलते हैं, ठीक है। कभी गौर किया आप लोग, माशाल्लाह किचन में काम करने वाले लोग कुछ खाना वाना तो पकता ही होगा ना, तो शोले को देखा होगा ना, शोला जो होता है उसके अंदर कितने सारे कलर्स होते हैं, राइट, कितने सारे कलर्स होते हैं। ये जो कलर्स होते हैं ना शोले के अंदर फ्लेम के अंदर, ये कलर्स जो हैं वो उस फ्लेम के मुख्तलिफ रीजन्स होते हैं, एक्चुअली मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, ठीक है। तो उस फ्लेम के अंदर जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है ना वो जो होता है वो एक्चुअली सबसे ठंडा हिस्सा होता है, अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। यानी जैसे कि मोमबत्ती का जो जो वो होता है जो मोमबत्ती की जो वैक्स होता है वैक्स से जो एक्चुअली वो जो एक क्या कहते हैं उसको धागा जो होता है फीता जो होता है, फीते के साथ जो शोले का हिस्सा लगा हुआ होता है ये सबसे कम गर्म होता है, ठीक है। इसके बाहर वाला जो हिस्सा होता है ना बाहर, तो जो कि एक्चुअली जो है वो येलो हिस्सा होता है, येलो, ठीक है। ये येलो हिस्सा जो होता है ये मॉडरेटली गर्म होता है, ठीक है, यानी ये दरमियानी दर्जे का गर्म होता है। लेकिन जो शोले की रोशनी होती है ना जब आप आग जलाते हैं तो उससे रोशनी भी तो होती है ना, कम बंद यानी रात के वक्त आप शोला जलाएं तो खाली गर्मी तो प्रोड्यूस नहीं होती, रोशनी भी तो प्रोड्यूस होती है ना। तो ये रोशनी कौन से वाले हिस्से से प्रोड्यूस हो रही होती है? येलो वाले हिस्से से प्रोड्यूस हो रही है, ٹھیک ہے, تو یلو والا حصہ زیادہ گرم نہیں ہوتا, یہ ایکچولی درمیانے درجے کا گرم ہوتا ہے, لیکن اس سے جو ہے وہ روشنی کریٹ ہو رہی ہوتی ہے, روشنی پھیل رہی ہوتی ہے. اس کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے نا, یعنی اس کے باہر, یلو حصے کے باہر جو حصہ ہوتا ہے, جس کو کہ آپ شعلے کا آؤٹر موسٹ پارٹ آف دا فلیم کہہ سکتے ہیں, یہ حصہ سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے. سب سے زیادہ گرم یہ سب سے باہر والا حصہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی جو ہے نا, یہ کلر لیس ہوتا ہے, اس کا کلر آپ کو نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. یہ جو سب سے باہر والا حصہ ہوتا ہے, اس کا کلر جو ہے نا, وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. یہ ایکچولی ایک طرح سے یہ یعنی نہ نظر آنے والی, نان لومینس کہتے ہیں اس کو سائنٹسٹ, ٹھیک. لیکن گرمی سب سے زیادہ اس والے حصے میں ہوتی ہے, آؤٹر موسٹ پارٹ آف دا فلیم, ٹھیک ہے. یہ حصہ جو ہوتا ہے نا, یہ اصل گرمی پروڈیوس کرتا ہے. جہنم کی جو آگ ہوگی, لزا جس کو کہا یہاں پر, یہ لزا جو ہوگی نا, اس کے اندر روشنی نہیں ہوگی, اس کا کوئی یلو پارٹ نہیں ہوگا کہ جو کہ روشنی پروڈیوس کرے, اس لیے کہ جہنم کے اندر تو تاریکی ہوگی, گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا, رائٹ. وہاں پہ کوئی روشنی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو یلو پارٹ آف دا فلیم ہوگا ہی نہیں وہاں پر, بلکہ وہاں پر جو ہے انویزبل پارٹ آف دا فلیم ہوگا, صرف انویزبل پارٹ آف دا فلیم ہوگا, جس کو کہ حضرت تھانوی, حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کیا لکھا, خالص شعلہ, صرف اور صرف شعلہ بغیر آمیزش کے, یعنی اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں شامل, کوئی اور پارٹ اس کا شامل نہیں ہو, کیونکہ اس کے اندر خالصتاً گرمی ہوگی اور کوئی روشنی نہیں ہوگی, رائٹ. یہ ہے جہنم کی آگ, لزا جس کو کہتے ہیں, خالصتاً گرم اور کوئی روشنی نہیں ہوگی اس کے اندر. اللہم اجرنا من النار, تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے. وشوا, اور شوا شواد کی جمع ہے, جس کے معنی سر کے کھال کے بھی ہیں اور ہاتھوں پاؤں کی کھال کے بھی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کھال اس کے مراد ہوتا ہے, چاہے سر کی کھال ہو چاہے ہاتھ پیر کی کھال ہو. یعنی جہنم کی آگ ایک سخت بھڑکنے والا شعلہ ہوگا, جو دماغ کی یا ہاتھوں اور پاؤں کی کھال اتار دے گا. تصور نہیں کر سکتے نا کہ ایک دنیا کی جو آگ ہوتی ہے, اس سے جو تکلیف انسان کو ہوتی ہے, ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. جہنم کی آگ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم, ٹھیک ہے. تو یہ پھر اس طریقے سے کھال اتار دینے میں یہ آگ ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تدعو من ادبر وتولى, یہ پکارتی ہے, یعنی یہ آگ پکارتی ہے, من ادبر, جس نے بھی پیٹ پھیر دی. دبر پیٹھ کو کہتے ہیں, بیک سائڈ کو, ٹھیک, دبر کہتے ہیں. تو دبر کا جب آپ ورب فارم میں ڈالیں تو ادبرا کا مطلب ہوگا جس نے پیٹھ پھیر لی, یعنی کوئی اس کو آ کے نصیحت کر رہا ہے, کوئی اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے, تو یہ اس کی بات سن کر کے بجائے اس کے کہ اس کی طرف آئے, یہ منہ موڑ کر کے پیٹھ پھیر کر کے چلا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ادبرا, اس نے پیٹھ پھیر. وہ تولا, ٹھیک ہے نا, اور تولا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ پیٹ پھیر کر کے چلا گیا, ٹھیک ہے, منہ موڑ لیا. وجمع فاوعا, اور اس نے ایک اور کام کیا, برا کام کیا کیا, کہ اس نے جمع کیا, یعنی مال کو جمع کیا. فاوعا, پھر اس کے بعد اوعا, اوعا کا مطلب اس مال کو جو ہے وہ اس نے سینت کر کے رکھا, یعنی بچا بچا کر کے اور سجا سجا کر کے رکھا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا, بے شک انسان تخلیق کیا گیا ہے. The man has been created ہلوعا, ہلوعا کا ترجمہ کچے جی کا کچا, ٹھیک ہے, یعنی اس کی طبیعت میں جو ہے نا بڑا کچا پن ہے. ہلوعا, اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اس کو مس کرتی ہے, مس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, چھونا, ٹھیک ہے. تو جب اس کو مس کرتی ہے شر, شر کا مطلب یہاں پر ہے کوئی بھی برائی, کوئی بھی تکلیف, جب اس کو کوئی بھی تکلیف چھوتی ہے, جزوعا, تو یہ بے صبرا ہو جاتا ہے,
ٹھیک ہے، فوراً جو ہے وہ بل بلانا شروع کر دیتا ہے، کمپلین کرنا شروع کر دیتا ہے، جزوا کا یہ مطلب ہوا. اور اذا مسہ الخیر، اور جب کوئی بھلائی اس کو پہنچتی ہے، اس کو مس کرتی ہے، ٹچ کرتی ہے، منوع، تو یہ بے توفیق ہو جاتا ہے، یعنی یہ شکر ادا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا بھائی بھلائی پہنچی ہے مجھے، لیکن یہ منوع ہو جاتا ہے، بے توفیقہ ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل خلاصے تفصیل میں کیا لکھتے ہیں کہ وہ آگ ایسی شعلہ زن ہے جو کھال تک اتار دے گی اور وہ اس شخص کو خود بلائے گی. یعنی آگ میں کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہوگی، ایسی کوئی یا تو آواز ہوگی یا کسی طریقے سے نا وہ آگ بلا بھی رہی ہوگی ان جانوروں کو، آ جاؤ میرے اندر، آ جاؤ میرے اندر، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تو وہ آگ جو ہے وہ اس شخص کو خود بلائے گی جس نے، اب اس شخص کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں سو دیٹ وی کین آئیڈینٹیفائی کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں. یہ وہ لوگ ہوں گے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی، یعنی آپ نیکی کی طرف بلائیں، گناہوں سے بچنے کی ان کو دعوت دیں، لیکن وہ مڑ مڑ کر کے بھاگ جائیں، آپ کی بات سننے سے انکار کر دیں، آپ کے میسج کا کوئی جواب نہ دیں. ٹھیک ہے نا، اور اپنے زندگی میں مست رہیں. تو یہ کوالٹی ہے ایسے کافر کی. اب اگر مسلمان بھی اسی قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دے کہ نصیحت اس کو بری لگنی شروع ہو جائے، رائٹ، اور نصیحت کرنے والا اس کو اور بھی برا لگنا شروع ہو جائے، تو یہ تو کافروں والی صفت ہے نا. اب صفتیں جب کسی کی آپ نے اپنا لی ہیں تو اب اس جیسا بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، رائٹ. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم کر دیں اور بنا بھی دیں کافر، کیونکہ صفتیں تم نے کافر جیسی بنائی ہوئی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نا، ومن تشبہ بقوم فہو منہ، ٹھیک ہے، کہ جس نے جس قوم کی شباہت اختیار کری. شباہت کیسے اختیار کرتے ہیں؟ صفتیں، ان کی صفتیں اپنے اندر لے کر آ جاتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ فہو منہ، کہ وہ انہی میں سے ہے. ٹھیک ہے، شروع میں تو وہ صفتیں اختیار کرتا ہے ان جیسی، لیکن پھر الٹیمیٹلی وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. یعنی اس کا، اس کی تفسیر کیا ہے اس حدیث کی، کہ اس کا انجام انہی کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کافروں کی صفتیں یہ ہیں، من ادبرا وتولا وجمع فاعوا. ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو ان صفتوں سے بچانا ہے. یہ نہیں کہ جی ہم تو مسلمان ہیں اور اب مسلمان ہو کر کے اگر یہ کام کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا، ہم مسلمان ہیں، ہم کام کافر پہ تھوڑی ہیں، رائٹ. نہیں، اگر آپ صفتیں کافروں کی اختیار کریں گے تو من تشبہ بقوم فہو منہ، انہی میں سے ہے. تو اس نے پیٹ پھیری ہوگی اور اطاعت سے بے رخی کی ہوگی، اور دوسروں کا حق مار مار کر یا براہ حرص سے مار. ٹھیک ہے، کہ اس نے مال جمع کیا ہوگا کس طریقے سے، یا تو دوسروں کا حق مارا ہوگا، چوری کری ہوگی، دوسروں کے مال پہ قبضہ کر لیا ہوگا کسی طریقے سے، زور زبردستی کے ذریعے سے، یا جو ہے وہ خود ہی کما کما کے، محنت کر کر کے، کما کما کر کے، دن رات ایک کر کے، مال کی محبت کی وجہ سے اس نے پیسے جمع کیے ہوں گے. ٹھیک ہے، جمع کیا ہوگا، پھر اس کو اٹھا اٹھا کر رکھا ہوگا. اٹھا اٹھا کر رکھا ہوگا کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ کہ حقوق اللہ و حقوق العباد ضائع کیے ہوں گے. یعنی یہ جو مال اس نے جمع کیا ہے، اس مال کو پھر یہ بینک اکاؤنٹ کے اندر یا اپنے گھر کی تجوری کے اندر، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ نوٹوں کے گڈیاں جو ہوتی ہیں نا وہ ان کو بستروں کے نیچے چھپا چھپا کر کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نے چھپا چھپا کے رکھا ہوگا، جس بھی جگہ اس کو بن پڑی ہوگی وہاں چھپا چھپا کے رکھا ہوگا، اور نہ تو اس نے اللہ کا حق ادا کیا ہوگا. اللہ کا حق کیا ہوتا ہے مال میں؟ زکات، رائٹ. تو مال کی محبت میں اس نے زکات بھی نہیں دی ہوگی. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ حقوق العباد بھی نہیں ادا کیے ہوں گے. کیا مطلب؟ کہ اس مال کو خرچ نہیں کیا ہوگا. حقوق العباد میں سب سے پہلا حق کون سا آتا ہے؟ سب سے پہلا حق اگر آپ میں سے کوئی بتائے، حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا حق آتا ہے؟ سب سے پہلے حق جو ہے وہ انسان کے اپنے بدن کا آتا ہے، اپنا بدن. ٹھیک ہے، اپنا بدن، یعنی اس نے اپنے آپ پر خرچ نہیں کیا ہوگا اس بات کو. اتنا بخیل ہوگا، اتنا کنجوس ہوگا کہ اپنے آپ پر، یعنی بیمار پڑتا ہوگا تو دوا سستی وستی کوئی دوا لے کر کے کھا لیتا ہوگا، یا دوا لیتا ہی نہیں ہوگا کہ بھی مال میں کہاں خرچ کروں، کیا خرچ کروں میں ڈاکٹروں کے پیچھے مال کو، ٹھیک ہے نا؟ مال کی محبت کی وجہ سے اس نے اپنے لیے دوا بھی نہیں کری ہوگی، اپنے لیے کھانا بھی نہیں لے کر کے آتا ہوگا مال کی وجہ سے. ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ کنجوس مکھی چوس. رائٹ، کہ مکھی جو ہے وہ کھانے میں گر گئی تھی نا، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ مکھی کو تم اتار کر کے نکال کے پھینک دو اور کھانے کو کھا لو، ٹھیک ہے. لیکن جو کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے وہ مکھی نکال کر کے اس کو چوستا ہے کہ بھائی اس کے اندر جو ہے نا کچھ سالن لگ گئی ہوگی، تو میں اس سالن کو بھی جو ہے وہ پھینکوں کیوں، میں اس کو بھی جو ہے وہ چوس کر کے پھر مکھیوں کو پھینکوں. تو اس طرح سے کنجوس مکھی چوس کی ایک ٹرم بن گئی. تو اپنے ذات پر خرچ کرنا یہ سب سے پہلا حق ہوتا ہے، اپنے بدن کا حق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمت دی ہے نا بدن کی، یہ نعمت بھی جو ہوتی ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا، اس کی بھی تو حقوق ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اگر والدین موجود ہیں تو والدین کا حق آتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بیوی، جیسے اہل و عیال آپ نے لکھا، اہل و عیال کا حق آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ سارے حق جو ہے نا، یہ یعنی ایک چیز ہوتی ہے یعنی بڑائی کے اعتبار سے دیکھنا، ٹھیک ہے، کہ بڑا کیا چیز ہے. تو بڑے میں جو ہے وہ ظاہر ہے والدین سب سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے ترتیب، ٹھیک ہے. ایکچولی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے اپنے علاقے میں رکھنا، اپنے اپنے یعنی جو اس کی جو جورسڈکشن ہے اس میں رکھنا. تو حق ہم نے سب کے ادا کرنے، والدین کے حق بھی ادا کرنے اور اولاد کے بھی حق ادا کرنے، بیوی کا بھی حق ادا کرنا ہے، شوہر کا بھی حق ادا کرنا ہے، اور اپنے بدن کا بھی حق ادا کرنا ہے، اور پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، سب کے حق ادا کرنا ہے. ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی ایک کا حق مار کر کے دوسرے کا حق ادا کیا، چاہے کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے. بچوں کا، بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے والدین کا حق مارنے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے والدین کا حق ادا کرنے کے لیے بیوی بچوں یا شوہر کا حق مارنے کی اجازت، اس کی اجازت نہیں ہے. بے شک والدین کا حق سب سے بڑا ہے، تو وہ بڑا اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ دوسروں کے حقوق کو اوورلیپ نہیں کرتا. اوورلیپ کا مطلب سمجھتے ہیں نا، یہ ہم جو غلطی کر جاتے ہیں نا حقوق العباد کے معاملے میں، ہم اوورلیپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک کو دینے کے چکر میں دوسرے کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل میوچولی ڈسکنیکٹڈ ڈسجوائنٹ حقوق بنائے، ٹھیک ہے. یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے بہت زیادہ تحمل مزاجی کی ضرورت پڑتی ہے اور بہت زیادہ مشورے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، گائیڈنس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جو شخص تحمل مزاج نہیں ہوتا وہ کبھی بھی حقوق جو ہے وہ صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتا. وہ ایک کا ادا کرنے میں اتنا جو ہے نا وہ پریشان ہو جائے گا کہ دوسروں کا مارنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پھر دوسرے کا ادا کرنا شروع ہو جائے گا تو پھر تیسرے کا مارنا شروع ہو جائے گا یا پہلے کا مارنا شروع ہو جائے گا. تحمل مزاجی کے بغیر حقوق کو اپنے اپنے مقام پہ رکھنا ممکن ہی نہیں ہو. اسی وجہ سے جب تک انسان کے اندر خود تحمل مزاجی نہ آ جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی رہبر کی گائیڈنس میں جو ہے وہ اپنے معاملات طے کرے، ٹھیک ہے. کیونکہ رہبر جو ہوتا ہے نا، ایک تو وہ خود تحمل مزاج ہوتا ہے، اس نے کچھ محنتیں کر کر کے، مجاہدے کر کر کے اپنے اندر تحمل پیدا کر لیا ہوتا ہے، جبھی تو وہ رہبر بننے کے قابل بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. جبھی تو لوگ جو ہے اس کو اپنا شیخ بناتے ہیں، اپنا ٹیچر بناتے ہیں، تو اس کے اندر تحمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کو تحمل کے ساتھ مشورہ دینے کے قابل ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے نا آپ کے گھر کے مسائل کے اندر، ٹھیک ہے. تو گھر کے مسائل میں چونکہ وہ انوالو نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کے گھر کے مسائل جو ہیں وہ اس کو متاثر نہیں کرتے. تو وہ تو ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ آپ کو جو صحیح مشورہ ہوتا ہے وہی دیتا ہے، جبکہ آپ جو ہیں چونکہ گھرے ہوئے ہوتے ہیں مسائل کے اندر اپنے گھر کے، ٹھیک ہے. تو گھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے آپ کی جو عقل ہوتی ہے نا وہ متاثر ہو جاتی، اور متاثر عقل کے ساتھ صحیح فیصلہ انسان نہیں کر پاتا، وہ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو تحمل کے بغیر کام ہو نہیں سکتا، اور تحمل جو ہے وہ ہر ایک کے اندر ہوتا نہیں ہے. تو تحمل پیدا تو کرنا ہے، لیکن بھائی پیدا کرنے میں تو وقت لگتا ہے نا، بہت ٹائم لگ جاتا ہے، بہت ذکر کرنا پڑتا ہے، بہت جو ہے وہ مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، تب انسان کے اندر تحمل پیدا ہوتا ہے. تو اس وقت تک کیا آپ دوسروں کے حقوق مارنے کی اجازت مل جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ اس وقت تک جو ہے وہ پوچھ کر کے چلنا چاہیے، اور اپنے معاملات کے اندر کسی ایسے رہبر کے ساتھ جو ہے وہ مشورہ کر لینا چاہیے جو کہ آپ کو ان بائسڈ مشورہ دے سکے.
ٹھیک ہے. تو یہاں پر بات ہوئی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ضائع کیے ہوں گے, نہ اپنے اوپر خرچ کیا نہ اہل عیال کے اوپر والدین کے اوپر خرچ کیا. حضرت نے ہمارے جو شیخ ہیں مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ, انہوں نے ایک دفعہ واقعہ سنایا کہ ایک آدمی تھا بہت امیر تھا, لیکن اس کے خاندان میں جب کوئی بیمار پڑتا تھا نا تو وہ جو ہے وہ کسی شیخ کے پاس جا کر کے, کسی پیر کے پاس یا عامل کے پاس جا کر کے تعویذ لکھوا کر کے لے آتا, ٹھیک ہے, اور اپنے گھر والوں کو تعویذ گھول گھول کے پلاتا رہتا تھا, ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج نہیں کرواتا تھا. ٹھیک ہے, تو تعویذ کرنا جو ہے یہ ناجائز نہیں ہے, یہ حدیث سے ثابت ہے. تعویذ ناجائز چیز نہیں ہوتی ہے ایز لانگ ایز کہ تعویذ کے اندر کوئی غلط بات نہ لکھی ہوئی ہو, ٹھیک ہے, کوئی برے کلمات نہ لکھے ہوئے ہو, کوئی غلط بات جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے وہ نہ لکھی ہوئی ہو, تو تعویذ بالکل جائز ہے. تعویذ بالکل ایک دوا کی جیسی چیز ہے, دوا ہی ہے بلکہ یہ تعویذ, ٹھیک ہے. تو تعویذ کرنا برا کام نہیں ہے, لیکن بھائی تعویذ ہر جگہ تو نہیں کی جا سکتی نا, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں آپ کو پیناڈول کی گولی کھانی ہوتی ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ یعنی فزیکل میڈیسن استعمال کرنی پڑتی ہے, چاہے آپ ہومیوپیتھک استعمال کریں چاہے آپ حکیم استعمال کریں, لیکن ہر چیز کا علاج آپ تعویذ سے کریں, اور وہ چونکہ تعویذ مفت میں مل جاتا ہے, ایسے بھائی شیخ ہیں تو شیخ جو ہے وہ کوئی پیسے چارج تھوڑی کریں گے, اچھے جو مشائخ ہوتے ہیں وہ تعویذ لکھنے کے پیسے چارج نہیں کرتے. تو یہ شخص جو یہ کام کرتا تھا نا, یہ کنجوسی کی وجہ سے یہ کام کرتا, ٹھیک ہے, تو یہ بخل اور کنجوسی کہلائے گی کہ اپنے گھر والوں کا اپنے بچوں کا علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا, ہاسپٹل نہیں جا رہا, تو ایسا بھی لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ یہ نہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ضائع کیے ہوں گے اس نے, تو یا اشارہ ہے فساد عقائد و فساد اخلاق کی طرف, ٹھیک ہے, کہ برے اخلاق اور برے عقائد کا شکار تھا اور ان کی طرف لوگوں کو بلاتا بھی تھا, یعنی فساد عقائد و فساد اخلاق کی طرف, اور بلانا معنی حقیقی پر محمول ہو سکتا ہے, یعنی یہ کہ جہنم جو اس کو بلائے گی نا اپنی طرف, تو یہ حقیقی معنی پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے جہنم میں سے کوئی آواز نکل رہی ہو جو کہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہی ہو, یا کچھ اور اس کی شکل ہو سکتی ہے. خلاصہ یہ کہ ایسی صفات موجب استحقاق نار ہیں, یعنی ایسی صفات جس کے اندر ہوتی ہیں نا, صفات لکھی ایسی صفات جس کے اندر ہوتی ہیں وہ اس کو جہنم کا حقدار بنانے کا موجب بن جاتی ہے, موجب کا مطلب واجب کر دیتی ہیں, ٹھیک ہے, جہنم کے حق جہنم کا حقدار بنا دیتی ہیں, اور اس مجرم میں یہ صفات پائے جاتے ہیں. پھر نجات عن العذاب کب متصور ہے, جب اس کے اندر یہ سارے صفات ہیں تو پھر کہاں اس کو جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی, ہاؤ کین یو پکچر کہ اس کو جہنم کے عذاب سے نجات مل جائے گی. اور جمع فعوا سے کفار کا مکلف بالفروع ہونا لازم نہیں آتا, کیونکہ ان رذائل کی وجہ سے کفار کو اصل عذاب نہیں ہوگا بلکہ اشتداد عذاب, نفس عذاب کفر پر ہوگا, بخلاف گنہگار مؤمنین کے کہ ان کو معاصی پر نفس عذاب بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پر تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن کرنی ہے جو کہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے, کیونکہ ابھی تفصیلی کلاس کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے, میرے خیال میں آپ کی فقہ کی کلاس جو ہے وہ شامل ہو چکی ہوگی, ٹیچر بھی جو ہے آ چکی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تفصیلی کلاس ختم کرتے ہیں, اگلی کلاس وینسڈے کو ہوگی 8 بجے صبح کو سعودی عرب ٹائم کے مطابق, وہاں پہ شروع کریں گے. السلام علیکم.